أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة كان مقداره ألف سنة مما تعدون.
ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. صدق الله العظيم. یہ سورہ سجدہ کی چند آیات ہیں جن کی تلاوت کی گئی ہے. کل چند آیات کی تلاوت کی گئی تھی, اس سے متعلق کچھ باتیں میں نے عرض کی تھی. اللہ رب العزت نے اس سورت میں زیادہ تر عقائد کو بیان کیا ہے, جس میں سب سے پہلے عقیدہ توحید یعنی اللہ کا ایک ہونا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول ہونا, اور قرآن مجید کا برحق ہونا, اللہ کی طرف سے نازل ہونا, اسی طریقے سے آخرت سے متعلق بھی بیان ہے. تو اس طرح تمام کے تمام عقائد کا بیان ہے. اس سے پہلے جو سورہ لقمان تھی اس میں بھی تقریباً ان عقائد کا بیان ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ الذی خلق السماوات والارض, اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے آسمان و زمینوں کو پیدا کیا, وما بینہما, اور جو کچھ ان آسمان و زمین میں ہیں ان کے درمیان ہے, فی ستۃ ایام, چھ دن, ثم استوی علی العرش, پھر اللہ تعالیٰ قائم ہوا عرش پر. اللہ تعالیٰ کا قائم ہونا عرش پر ایسا نہیں ہے جیسا کہ ہم کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں یا تخت پر بیٹھ جاتے ہیں یا کسی صوفے پر بیٹھ جاتے ہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق, جو اللہ کی شان کے مطابق ہے, جلوہ افروز ہوئے. اور بعد میں فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تجلی ڈالی, اور تجلی اعظم اس کا عکس جو ہے عرش پر پڑتا ہے تو وہ پورا رنگین ہو جاتا ہے, اور وہاں سے امر جاری ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ان امور کو, امر کو جب جاری فرماتے ہیں تو دنیا کی طرف آتے ہیں اور نافذ ہو جاتے ہیں. اس سے متعلق جتنی چیزیں ہیں وہ سب اللہ کے ان حکموں کو پورا کرنے میں لگ جاتی ہیں. حصی, مانوی, جو بھی جتنے بھی امور ہیں اس سے متعلق وہ سب کے سب اللہ رب العزت کے ان امور کی تنفیذ میں لگ جاتے ہیں, یعنی جو اللہ تعالیٰ امر فرماتے ہیں, حکم نازل نافذ فرماتے ہیں, تو دنیا میں وہ حکم نافذ ہو جاتا ہے, اور پھر ایک عرصے تک وہ حکم رہتا ہے جب تک اللہ تعالیٰ جاتے ہیں. اور بعد میں فرمایا کہ 1000 برس تک وہ حکم نافذ رہتا ہے, اور پھر اس کے بعد وہ جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو اس حکم کو واپس بلا لیتے ہیں, اس کی جگہ دوسرا حکم نافذ فرما دیتے ہیں. یہ بعض نے فرمایا, اور اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں ہی ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو عمر نازل فرماتے ہیں دنیا میں, جیسا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے, انہوں نے جو تعلیم دی اس کے اثرات قرنہا قرن تک رہے, برسوں رہے, اور جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ اس کی جگہ کوئی دوسرا حکم نافذ فرما دیں, دوسری تدبیر اختیار کریں, اس کو نافذ فرما دیتے ہیں. اسی طریقے سے زمانے کی ترقی ہوتی رہتی ہے اور لوگ آگے کی طرف بڑھتے رہتے ہیں, تو اللہ رب العزت جب چاہتے ہیں ایسا فرماتے ہیں. غیر فرمایا کہ اللہ کی ذات تو وہ ہے کہ جس نے آسمان و زمین اور جو کچھ آسمان و زمین کے درمیان ہے ان سب چیزوں کو پیدا کیا, فی ستۃ ایام فرما دیا 6 دن میں. اس کی تفصیل دوسرے مقام پر انشاءاللہ آئے گی, وہاں انشاءاللہ اس کو ذکر کیا جائے گا. ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع, کوئی نہیں تمہارا اللہ کے سوا نہ کوئی حمایتی نہ کوئی سفارش. بڑے بڑے کفار مشرکین یہ کہا کرتے تھے کہ قیامت کے دن یہ معبود جن کو ہم مانتے ہیں دنیا میں, جھوٹے معبودات ہیں باطلا, وہ ہمارے سفارشی ہوں گے, قیامت کے دن ہماری سفارش کریں گے اور ہمیں بخشوا دیں گے. تو جو مشرکانہ ان کے عقائد تھے, ایسے لوگوں کی سفارش یقیناً نہ ان کے بت کریں گے نہ جھوٹے معبود جن کو وہ رب سمجھتے تھے اور ان کو خدا کا درجہ دے رکھا تھا, تو وہ سفارش نہیں کر سکتے. بلکہ اللہ رب العزت کے حضور سفارش وہ کریں گے جن کو اللہ تعالیٰ اجازت دے گی. کیونکہ خود قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, کون ہے جو اس کے پاس سفارش کر سکے مگر یہ کہ اللہ کی اجازت. چنانچہ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر سجدے میں ڈالیں گے, ایک عرصے تک آپ سجدے میں رہیں گے, اور اللہ تعالیٰ ہی کے علم میں ہے کہ کتنے عرصے آپ سر سجدے میں ڈالے رہیں گے, اور اس کے بعد آپ اللہ رب العزت فرمائیں گے ارفع راسک یا محمد, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے, اشفع تشفع, اب آپ سفارش کیجئے, آپ کی سفارش قبول کی جائے گی. اس سے پتہ چلا کہ اس سے پہلے تو آپ بھی سفارش نہیں فرمائیں گے جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو. ہاں جب اللہ تعالیٰ حکم فرما دیں گے کہ آپ تم سفارش کر سکتے ہو, تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریں گے, دیگر انبیاء علیہ السلام بھی کریں گے, اولیاء کرام بھی کریں گے, فرشتے بھی کریں گے, اللہ تعالیٰ حکم دے دیں گے تو پھر عام سفارش ہوگی. تو یہاں پر بھی فرمایا کہ تمہارا کوئی سفارشی اور حمایتی وہاں نہیں بن سکتا, کوئی نہیں ہو سکتا, مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اجازت دے دے. تو افلا تتذکروا, کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یعنی ہونا تو چاہیے کہ نصیحت حاصل کرو ان چیزوں سے. آگے فرمایا یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره الف سنه مما تعدون. اللہ تعالیٰ جن حقوق کو نافذ فرماتے ہیں پھر وہ حکم یہاں پر رہتے ہیں, اور بعد میں پھر وہ اللہ کی طرف واپس لوٹ جاتے ہیں. تو فرمایا کہ ان کا لوٹنا ایسے دن میں ہوگا کہ کان مقدارہ الف سنہ, کہ دنیا میں تم 1000 برس جس کو شمار کرتے ہو اللہ کے یہاں وہ ایک دن ہوگا. سورہ معارج میں اللہ تعالیٰ نے مقدارہ 50 الف سنہ فرمایا, 50,000 سال کا ایک دن ہوگا. اصل میں یہ لوگوں کے اپنے اپنے اعمال کے مطابق ہوگا. بعض لوگ جن کے اعمال اچھے ہوں گے ان کا یہ وقت ایک لمحے میں گزر جائے گا, اور بعض کے اعمال ایسے ہوں گے کہ انہیں وہ جو 1000 سال کے برابر جو دن ہوگا وہ 50,000 سال کے برابر لگے گا. تو بہرحال اعمال اللہ کی طرف واپس لوٹ جاتے ہیں, اور ان کے نتائج اچھے یا برے سب وہیں پر لوٹتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قیامت کے دن جو ہے وہ 1000 برس کا, اور بعض دوسری روایتوں کے مطابق قرآن مجید میں جہاں فرمایا کہ 50,000 سال کا ہوگا, اس کی حقیقت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں 1000 سال اور 50,000 سال میں کیا اللہ کی حکمتیں ہیں اور کیا مقصد اور کیا مراد ہے. اس لیے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پر بھی یہ فرمایا کہ یہ 2 دن ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے, اور اس کی مراد صحیح تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں, اور میں اپنی طرف سے ایسی بات نہیں کہہ سکتا کہ میں یہ کہہ دوں کہ اس کا یہ مطلب ہے, جبکہ اس کا جو مقصد حقیقی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ کیا مقصود ہے. تو بہرحال یہاں پر اس کے یہاں پر 1000 برس کے دن کا ذکر فرمایا, کیا مقدار ہو الف صنعت مما تعدون, کہ تم اپنی دنیا میں 1000 برس جس کو کہتے ہو وہ ایک دن ہوگا اللہ کے. ذالک عالم الغیب والشہادہ والشہادۃ العزیز الرحیم, یہ اللہ رب العزت جو ہیں وہ ہیں کہ جو جاننے والے ہیں, غیب کے بھی دیکھی ہوئی چیز ہیں, بغیر دیکھی ہوئی چیز ہیں, اللہ تعالیٰ کے علم میں سب چیزیں, اور وہ زبردست طاقتوں کے مالک بھی ہیں اور انتہا درجے کے رحم کرنے والے بھی ہیں. بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ کی ان صفات کو ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب و شہادہ ہیں, اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے, ہمارے دل کے اندر جو خیالات ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بھی واقف ہیں, دل کی سلوٹوں میں جو راز ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتے ہیں. ایک جگہ فرمایا کہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, آنکھوں میں آنکھیں جو خیانتیں کرتی ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بھی واقف ہیں. حالانکہ بہت سے دنیا میں ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگ ان خیانتوں کو نہیں جانتے, لیکن اللہ رب العزت آنکھوں کی ان خیانتوں کو بھی جانتا ہے کہ ہم آنکھوں کے معاملے میں کیا کیا خیانتیں کرتے ہیں. وما تخفی الصدور, اور دلوں میں جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے بھی جانتے ہیں. تو یقینا اللہ رب العزت ایسے ہی ہیں کہ وہ ہماری چھپی ہوئی ظاہری ہر قسم کی باتوں کو جانتے ہیں, اس لیے ہمیں ڈرنا چاہیے ان تمام باتوں سے کہ ہم جو کام چھپ کر کرتے ہیں کم از کم اللہ رب العزت سے تو ہم نہیں چھپا سکتے ہوں. اس لیے ایسے کام ہی نہ کریں گے جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو. الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین. اللہ رب العزت کے ساتھ ذات وہ ہے کہ جس نے جو کچھ پیدا کیا اچھا پیدا کیا. اچھی ہر چیز کی تخلیق جو ہے وہ بہتر طریقے میں فرمائی. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو سب سے خوبصورت بنایا, جیسے کہ قرآن مجید نے دوسرے مقام پر فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھالا ہے, خوبصورتی عطا فرمائی ہے, حسین بنایا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی جو چیزیں ہیں وہ حسین نہیں. بات یہ ہے کہ کتا اپنی جگہ پر حسین ہے, خنزیر اپنی جگہ پر حسین ہے, گدا گھوڑا اپنی جگہ پر حسین ہے. ہر چیز اللہ تعالیٰ نے حکمتوں کے مطابق اپنے تقاضۂ حکمت اللہ نے ان کو بنایا ہے, اور اللہ نے جس جس مقصد کے لیے جن چیزوں کو بنایا ہے وہ اپنی جگہ پر بہترین ہے, یعنی تخلیق کے اعتبار سے. حتیٰ کہ انسان کی وہ چیزیں جو اخلاق ہیں مثلا اعمال ہیں وہ بھی اچھے برے ہیں, یعنی وہ چیزیں کہ جن کو ہم اچھے اخلاق ہیں یا بد اخلاقی ہیں, برے اخلاق ہیں, کبر ہے, دوسری چیزیں ہیں, شہوانی خیالات ہیں, شہوتیں ہیں, تو بظاہر تو یہ چیزیں اچھی اور بری ہر طرح کی ہیں, لیکن حقیقت میں تخلیق کا جہاں تک تعلق ہے تو اللہ نے اچھا ہی بنایا ہے, سب کچھ حسن ہی حسن ہے. اب انسان اکتساب جو کرتا ہے, کسب جو کرتا ہے, جو اعمال اختیار کرتا ہے اچھے برے, وہ انسان کے اختیار کی وجہ سے. انسان اگر غلط اختیار کر لے گا تو وہ چیز غلط ہو جاتی, ورنہ جہاں تک اللہ کی تخلیق کا تعلق ہے تو اللہ نے جو پیدا کیا اچھا کیا. اب انسان اگر مثلا غصہ ہے, غصے کی صفت اللہ نے رکھی ہے, تو یہ ایسی نہیں ہے. اگر اس غصہ صحیح جگہ پر اور محل پر ہوگا تو اچھا ہوگا, لیکن اگر غصہ غلط جگہ پر ہوگا تو غلط ہو جائے گا. اسی طریقے سے خواہش نفسانی ہیں, اگر جائز جگہ پر یہ خواہش ہو تو حسن ہی حسن ہے, لیکن ناجائز ہوگی تو حسن نہیں ہو. اس لیے فرما کہ الذی احسن کل شیء خلقہ, اللہ نے ہر چیز کو جو ہے وہ تخلیق جو کیا وہ حسن ہی حسن ہے, اچھی ہی اچھی ہے. وبدأ خلق الانسان من طین, اور جہاں تک انسان کا تعلق ہے تو اللہ فرما رہے اس کو تو ہم نے مٹی سے بنایا. مطلب یہ کہ انسان کا جو اچھا ہونا ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ انسان کو کوئی بہت اعلیٰ چیز سے بنایا, بلکہ انسان کو سب سے کم تر چیز سے بنایا, مٹی جو پیروں میں روندی جاتی ہے اللہ نے اس سے تخلیق کی. لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے انسان کا مقام کیا رکھا ہے کہ تمام مخلوقات میں اللہ نے سب سے اشرف اس کو بنایا, سب سے زیادہ عزت اسے عطا فرمائی, سب سے زیادہ اکرام اس کا فرمایا. اور اعمال کے اعتبار سے انسان اچھے اعمال کرے گا تو انشاءاللہ اس کے نتائج بھی اچھے ہوں گے, اور اللہ تعالیٰ نے جنت کا وارث بھی انسانی کو بنایا, جنت بنائی ہی انسان کے لیے گئی. تو بہرحال وبدأ خلق الانسان من طین ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهین. دیکھیے پہلی خلقت انسان کی جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنایا, اور اس کے بعد پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بے قدر پانی سے انسان کو پیدا کیا. منی کا ایک قطرہ کیا چیز ہے؟ انسان جو غذا کھاتا ہے, خون بنتا ہے, بلغم بنتا ہے, سفرا ہے, دوسری چیزیں ہیں, تو ان چیزوں سے منی پیدا ہوتی ہے. یعنی ایسی ناپاک چیز ہے کہ اگر بدن سے نکل جائے تو انسان ناپاک. جب تک انسان پاک نہ ہو لے, قرآن مجید کو چھو نہیں سکتا, پڑھ نہیں سکتا, مسجد میں نہیں آ سکتا, نماز نہیں پڑھ سکتا, ایسا ناپاک ہو جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے بے قدر پانی, جس کی کوئی قدر نہیں بظاہر, اس سے انسان کو پیدا کر دی. ثم سوّاه, پھر ماں کے رحم میں اس کو برابر کیا. یقیناً یہ نطفہ جو ہے جو ماں کے رحم میں جاتا ہے, تو اللہ فرما رہے کہ وہیں پر ہم اس کی تخلیق فرماتے ہیں, انسان وہیں پر انسان کو ہم بڑھاتے ہیں, نشو نما انسان کی ہوتی ماں کے رحم میں. تو ثم سوّاه, اس کو برابر کرتے ہیں. اور پھر ونفخ فیہ من روحہ, یہاں تک کہ اس میں اپنی روح پھونک دیتے. انسان کا بچہ شروع میں جب ہوتا ہے تو ایک لوتھڑا ہوتا ہے, یعنی ابتدان تو نطفہ ہوتا ہے ناپاک قطرہ, اور پھر اسی سے جو ہے وہ جمع ہو گوشت کا لوتھڑا, اور پھر آہستہ آہستہ اسی کو شکل دیتے دیتے اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آنکھیں بھی بنا دیتے ہیں, کان بھی بنا دیتے ہیں, دل بھی بنا دیتے ہیں. آج بھی سوچے تو صحیح, اللہ رب العزت نے پانی پر کیسی کاریگری فرمائی ہے, کیا کوئی پانی پر نقش بنا سکتا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے پانی سے ہی انسانی نقش بنائے. اب آپ دیکھیے کہ ناپاک قطرہ پانی کا, اس کو مائی مہین کہا اللہ, بے قدر پانی, تو اللہ نے اس سے انسان کو پیدا کیا. فرمایا کہ ثم سواہ, پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو برابر کیا, کہاں, ماں کے رحم میں. ونفخ فیہ من روحہ, اور اللہ تعالیٰ نے اپنی روح کو اس میں پھونک دیا. وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ, پھر اللہ تعالیٰ نے کان, آنکھیں, دل, یہ سب بنا دیا. قلیلا ما تشکرون, لیکن بہت کم ہے تم میں شکر کرنے والے. بات یہ ہے کہ ان تمام باتوں کا تقاضا تو یہ تھا کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے, لیکن ہوتا یہ ہے کہ انسان بڑا ناشکر ہے. اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں رات اور دن میں استعمال کرتا ہے, لیکن اس کے باوجود اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا. کہ اللہ تعالیٰ نے کئی مقام پر یہ شکوا فرمایا کہ قلیلا ما تشکرون, کہ تم میں بہت کم ایسے لوگ ہیں جو شکر گزار ہیں. اور کہیں اللہ نے فرمایا کہ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ اِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ, اللہ تمہیں عذاب دے کہ کیا کرے گا اگر تم شکر کرو اللہ کا. اس سے پتہ چلا کہ شکر بہت بڑی نعمت ہے اور بہت آسان بھی. اللہ کی جتنی نعمتیں ہیں جو رات دن ہم استعمال کر رہے ہیں, تو بار بار ان نعمتوں پر ہمیں چاہیے کہ الحمد للہ و شکر للہ, اللہم لک الحمد ولک الشکر, اے اللہ تیرا شکر ہے. اگر عربی نہ آئے اردو میں کہہ رہے یا اللہ تیرا شکر. اب آدمی اطمینان سے بیٹھا ہوا ہے, کوئی فکر نہیں ہے, پریشانی نہیں ہے, تو یقیناً یہ نعمت اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. بیٹھے بیٹھے کر لیجئے, نہ کہیں جانا پڑے گا اور نہ کچھ ایسا اہتمام کرنا پڑے گا, بیٹھے بیٹھے کر لیجئے الحمدللہ. اپنی اولاد پر نظر پڑی, اچھی معلوم ہوئی, دل میں محبت جاگی, کہہ دیجئے الحمدللہ. گھر میں داخل ہوئے, بیوی پر نظر پڑی, اچھی لگی, یہ بھی نعمت ہے, فرمائیے الحمدللہ. اسی طرح قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کا شکر ہم ادا کرنے والے بن جائیں, اللہ تعالیٰ ان نعمتوں میں انشاءاللہ اور اضافہ فرماتے چلا جائے گا. میں نے پہلے بھی غالباً ذکر کیا تھا کہ میں نے بعض لوگوں کو دیکھا کہ ہر نوالے پر الحمدللہ و شکر للہ, یا اللہ تیرا شکر ہے, اے اللہ تیرا شکر. یقین جانیے بعض لوگ ایسے ہیں, مال کے اعتبار سے تو وہ اللہ نے ان کو اربوں پتی بنا, ان کو پتہ ہی نہیں ان کی دولت کتنی ہے, لیکن ایسی بیماریاں مبتلا ہیں کہ بےچارے کھا نہیں سکتے, پی نہیں سکتی, سارے غذاؤں پر پابندی کے ساتھ, گوشت نہیں کھا سکتے, پڑے کا بھی نہیں کھا سکتے, چھوٹے کا بھی نہیں کھا سکتے, یہ بھی نہیں کھا سکتے. بعض لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ خالی بس وہ جو ہے نا تھوڑا سا کس چیز کا رس پی لو, جوس پی لو, اس کے سوا کچھ نہیں کھا سکتے, میدہ قبول نہیں کرتا. یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ یہاں پر لکڑ ہضم, پتھر ہضم, جو مرضی کھا لو, تو شکر کرنا چاہیے کہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں, تو ان پر الحمدللہ و شکر اللہ کم از کم کہنے کی عادت ڈالنی چاہیے. ہم جس مقام پر جا رہے ہیں, مثلا ہم یہاں سے اٹھ کے گھر جائیں گے, اللہ عافیت سے گھر پہنچا دیا, الحمدللہ. گھر سے مسجد میں آئے, الحمدللہ, اللہ نے مسجد میں آنے کی توفیق دی. پانی پی لیا ٹھنڈا, دل کو خوشی ہوئی, ٹھنڈا ہو گیا دل, الحمدللہ. تو قدم قدم پر ہمارے پاس بے شمار نعمتیں اللہ کی, ان کا ہم شکر ادا کریں. بہرحال یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وقلیل قلیل ما تشکرون, تم میں بہت کم ایسے ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنائے جو اپنے اس کے شکر گزار بندے ہیں, اپنے شاکرین میں ہمیں شمار فرما لے, جو اللہ کا خوب شکر کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ہمارے صالحہ کی توفیق عطا فرمائے, اور قرآن و حدیث کی ہدایات کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. اے اللہ, اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما, ہر قسم کے شر سے, فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما, ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما, قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ, جب تک زندہ رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ, ہمارے مسجد کے جتنے نمازی ہیں, جو ان میں جو بھی بیمار ہیں, ان کے عزیزوں میں بیمار ہیں, رشتے داروں میں, اے اللہ سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما. اے اللہ, بہت سے نمازی ایسے جو باقاعدہ نماز پڑھنے آتے تھے لیکن اب بیماریوں کی وجہ سے نہیں آ پاتے, اے اللہ ان سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما, عافیت دارے نصیب فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما, اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین, آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.